الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن الله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
صدق الله العظيم. عدل کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کا مختلف عنوانات سے ذکر فرمایا ہے کہ عدل سے کام لینا چاہیے. گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل کے بارے میں عرض کیا تھا, اور پچھلے جمعے صحابہ کے عدل کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. آج بھی اسی کا ارادہ ہے کہ کچھ صحابہ کا عدل, اس کی جھلک کیا تھی, وہ کس طرح عدل کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دو, کونوا قوامین بالقسط, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دو اگر گواہی دینی پڑ جائے. ولو علی انفسکم, چاہے وہ تمہارے خلاف ہی جا رہی ہو, جس کو اقرار کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اقرار ہے, اعتراف جرم کہا جاتا ہے, اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے, اعتراف جرم کہہ لیا جائے, اقرار کہہ لیا جائے, دونوں ٹھیک ہیں. تو فرمایا ولو علی انفسکم, چاہے تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے, یعنی اقرار کرنا پڑے یا اعتراف کرنا پڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اب الوالدین والاقربین, یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. یہ نہیں کہ والدین ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور والدین کا حق ہوتا ہے, بے شک حق ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کا حق ہو, ایک طرف اللہ کا حکم سامنے ہو, دوسری طرف والدین ہو, تو اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. والاقربین, چاہے رشتہ داروں, کہ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی, ٹوٹ جائے رشتہ داری, ناراض ہوتے ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو, یا کسی کی دل شکنی ہوگی, ایک طرف ہے دل شکنی اور ایک طرف ہے دین شکنی. دین شکنی نہ ہو, دل شکنی چاہے ہوتی رہے ہوتی رہے, دین شکنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین ہم نے چھوڑ دیا, اس کو توڑ دیا, اللہ کا حکم توڑ دیا, یہ تو غلط ہے. اور فرمایا کوئی غنی, یا والدین اپنی ذات ہو, والدین ہو, رشتہ دار ہو, یا آگے بڑھ کر فرمایا کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو. ان یکن غنی او فقیرا فاللہ اولا بہما, چاہے وہ جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو امیر ہو, چاہے غریب ہو, فقیر ہو, بس اگر فقیر کے خلاف بھی گواہی جا رہی ہے اس کے خلاف دو, امیر کے خلاف بھی جا رہی ہے اس کے خلاف دو. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, اور عدل کے معاملے میں اپنے نفس کی خواہش کی اتباع مت کرنا, ایسا نہ ہو کہ تم غلط گواہی دے بیٹھو. اور ایسا اگر کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اسی لیے جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہمیں پہنچ کر حساب دینا ہے اور اللہ کے ہاں معاوضہ ہوگا, وہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ کسی سے ناانصافی نہ ہو, ہر ایک کے ساتھ عدل ہو. اور ان میں سب سے بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہ اجمعین ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کا کان پکڑ کے مروڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد اس سے فرمایا کہ بھائی تم اپنا بدلہ لے لو, میں نے تمہارا کان مروڑ دیا تھا, بدلہ لے لو. اس نے بھی یہ نہ سوچا, اتنی بڑی ہستی ہے, اس نے بھی کان پکڑ کے مروڑا. فرمایا زور سے مروڑو, زور سے, میں نے اتنے ہلکے سے نہیں مروڑا تھا, لہذا تم بھی زور سے میرا کان پکڑ کے مروڑو. اور دنیا میں بدلہ چکانے میں کتنا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ آخرت میں حساب نہیں دینا پڑے گا. یہ فرمایا کہ دنیا میں کسی کو اس کا بدلہ دے دیا جائے تو اس نے فرمایا کتنا مزہ آ رہا ہے اس وقت, اس لیے کہ آخرت میں حساب نہیں ہوگا. تو اس نے فرمایا زور سے پکڑ کے مروڑو, آہستہ نہیں. اللہ, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو دار الندوہ میں قیام فرمایا. دار الندوہ اس وقت مسجد الحرام کا حصہ ہے, اور یہ اصل میں اس کو دار الندوہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں مشرکین مکہ بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے, مختلف سازشیں تیار ہوتی تھیں, تو اس کو دار الندوہ یعنی مشورے کی جگہ, ملنے کی جگہ اس کا نام دیا گیا. تو چونکہ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا تو وہ دار الندوہ مسلمانوں کے گویا کے قبضے میں تھا, لہذا وہاں آ کر قیام فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر جو اپنی چادر تھی اس کو اتار کر ایک کھوٹی پر ٹانگا تو وہاں اس پر آ کر ایک کبوتر بیٹھ گیا. اس کبوتر کو اڑایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نجاست کر دے, چادر خراب ہو جائے, تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑا دیا. اس کو اڑایا تو وہ اڑ کر دوسری کھوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا. وہاں جب جا کے بیٹھا تو وہاں ایک سانپ پہلے سے چھپا بیٹھا تھا, اس سانپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گویا کہ وہ مر گیا. اور چونکہ یہ سب کچھ حدود حرم میں ہوا تھا, کیونکہ دار الندوہ بالکل حرم کے سامنے تھا اس وقت, اب تو حرم میں شامل ہے, تو چونکہ حدود حرم میں ہوا تھا اور حدود حرم میں کسی جانور کا مارنا جائز نہیں, بلکہ یہ بھی جائز نہیں کہ شکار کی طرف کسی کو اشارہ کر کے بتایا یا اطلاع دی کہ دیکھو یہ شکار اس طرف ہے, یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور حرم کا جانور بھی محترم ہے. اللہ اکبر, شریعت نے اس کا بھی احترام رکھا ہے, اس جانور کا بھی جو حدود حرم میں رہتا ہے, مار دینے پہ دم واجب آئے گا. لہذا اب چونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اڑانے سے اڑ کر دوسری جگہ جا کے بیٹھا, وہاں سانپ نے اس کو دبوچ لیا اور وہ مر گیا, اور یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اس لیے کچھ دیر کے بعد بس فکر پیدا ہو گئی. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضرات حاضر ہوئے. تو متفکر تو پہلے سے تھے, فرمایا کہ بھائی تم دونوں میرا فیصلہ کر دو, میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, میں نے آج یہ کیا اور وہ کبوتر مر گیا. یہ معاملہ سن کر حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو رائے دی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ امیر المومنین کو کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں کہ ایک سفید بکری ہو جس کے دو دانت کی سفید بکری, اس کو ذبح کریں, اس کا دم کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میری بھی یہی رائے ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو امیر المومنین ہے اپنے سے چھوٹے دو آدمیوں کے حوالے کیا فیصلہ کہ میرے بارے میں فیصلہ کر دو, آج مجھ سے یہ عمل ہو گیا. اور پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پر عمل کیا, یہی عمل کیا, اور دم کو ادا کیا, بکری کو ذبح کیا. سارا کا سارا معاملہ خوف الہی کا ہے, خوف خدا کا ہے. جس کے دل میں خوف خدا نہیں اس کو کوئی لاکھ سمجھائے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ ہی اس کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اور جس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے وہ اس طرح بھی فکر کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصفہان سے مال غنیمت آیا. مال غنیمت جب آیا تو جو لشکر وہاں گیا تھا اس لشکر کے سات حصے تھے, ان ساتوں حصوں کا ایک ایک امیر مقرر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت میں جب اس کو اکٹھا کیا, اس کے سات حصے کیے اور اس میں ایک روٹی بھی مل گئی, اس روٹی کے بھی سات ٹکڑے کیے برابر برابر, اور ان حصوں کے اوپر اس ایک ایک ٹکڑا روٹی کا بھی رکھ دیا, وہ اسی روٹی کا. اور پھر یہ بھی کر سکتے تھے کہ تقسیم کر دیا جائے, نہ فرمایا لاؤ بھائی کاغذوں پہ نام لکھو. قرآن دازی کی, ایسا نہ ہو کہ پہلے کسی کو دے دوں یہ بھی ناانصافی ہو جائے, بعد میں کسی کا نمبر پہلے کسی کا اور میں اپنی مرضی سے ایسا کروں. لہذا قرآن دازی کی, قرآن ڈالا, پہلے جس کا نام آتا گیا اس کو دیتے گئے. اس قدر انصاف سے کام لیا کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ ہو. آج تو ایسا ہوتا ہے کہ جس بیٹے سے ناراض ہے اس کو کچھ نہیں دیتے, جائیداد سے کہتے ہیں میں نے عاق کر دیا. بھائی والد کو حق ہی نہیں ہے جائیداد سے عاق کرنے کا, یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے بیٹے کو اتنا ملے گا, بیٹیوں کو اتنا ملے گا, فلاں رشتے دار کے لیے اتنا ہے, فلاں کے لیے اتنا ہے, کیونکہ میں نے عاق کر دیا. تم کون ہوتے ہو بھائی عاق کرنے والے؟ جس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے, قرآن میں نازل کیا ہے کہ فلاں بیٹے کو اتنا ہے, بیٹی کے لیے اتنا ہے, بیوی کے لیے اتنا ہے, بہنوں کا اتنا ہے, گویا ہم اللہ سے بڑھ کر ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ ہے, وہی خوف خدا. خوف خدا نہیں ہے. اور اکثر ہمارے اس ملک کے اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, میں کسی علاقے کا نام نہیں لے رہا, اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جو شادی کر دی تھی اور جو جہیز ہم نے دیا تھا وہی تمہارا حصہ ہے, وہی جائیداد ہے, وہی وراثت ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے, وراثت کہاں سے ہو گئی. اور بعض تو بے غیرت بھائی ہے, یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھائی چاہیے یا حصہ چاہیے یہ بتا دو. یہ تو جب پتہ چلے گا جب قبروں میں کوڑے لگیں گے. وہ کوڑے ایسے نہیں ہوں گے جو دنیا کے ہوتے, گدھے کے برابر بچھو کاٹیں گے, اس وقت پتہ چلے گا کہ بہنوں کا حصہ کیوں نہیں دیا. اب وبال بھگتنا پڑے گا. گدھے کے برابر بچھو, ایک اتنا سا بچھو اس کا ہم ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے. اگر بچی کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا چند سیکنڈ کے لیے, انگلی کا پورا, اور وہ جہنم کی آگ برداشت کرے گا, تو بھائی یہ بہنوں کا حصہ یا بیوی کا حصہ, بیٹیوں کا حصہ, یعنی عورتیں چونکہ کمزور ہیں, وہ بیچاری عورت ذات ہے تو وہ اپنا حصہ کیسے مانگے, وہ اس کو دبا دیا جاتا ہے اور بھائی لے اڑتے ہیں. اور اگر بھائیوں میں بھی بڑا بھائی زیادہ طاقتور ہو تو وہ لے اڑتا ہے, اس کو کوئی احساس نہیں کہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے, اللہ نے جو حصہ مقرر کیا اس کے مطابق دینا چاہیے. اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے, اگر اس نے وصیت نہیں کی تو یہ گناہ اس کا بھی ہوا. تو عجیب بات ہے, یا آپ دنیا کے اندر ہی جس بیٹے سے ناراض ہیں اس کو, بہت سے بیٹوں کو جیب خرچی دی, جس بیٹے سے ناراض ہیں اس کو نہیں دی, اس کو نہیں دیتے, یہ بھی ناانصافی ہے. چلیے بھائی آپ کی ناراضگی ہے آپ بیوی کے ذریعے دے دیجئے, لیکن دینا پڑے گا. یہ تو ناانصافی ہے کہ آپ نہیں دے رہے اور باقی بیٹوں کو دے رہے ہیں. مرنے سے پہلے اگر جائیداد تقسیم کی ہے, پہلے ہی کر دی, تو سب کو برابر دینا پڑے گا, وہ ہبہ ہے, لہذا سب برابر کے حقدار ہیں. اس میں بھی بہت ناانصافی کی جاتی ہے. نہ جانے یہ کہاں سے اپنے فیصلے کہاں سے نافذ ہونے لگے, اور اللہ کی شریعت اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں, ان میں سے ایک عربی عورت تھی اور ایک دوسری باندی تھی, اس کی آزاد کی ہوئی باندی تھی, آزاد ہو چکی تھی, دوسری قوم کی تھی. وہ کچھ لینے کے لیے آئیں کہ ہمیں کچھ عطا فرما دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سا مال دیا, یعنی روایات میں آتا ہے 63 من مال ان کو عطا فرمایا دونوں کو برابر برابر, اور اس سے بھی زیادہ. تو وہ جو آزاد عورت تھی, جو باندھی تھی کسی زمانے میں اس کی, وہ تو چلی گئی اپنا مال لے کے. عربی عورت نے یہ کہا کہ میں تو عربی ہوں, آپ نے مجھے بھی اتنا ہی دیا. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں بہت غور کیا, مجھے اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق کے درمیان حصوں کی تقسیم کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آیا, سب برابر ہیں. تم نے یہ کیا بات کہہ دی, مجھے زیادہ ملنا چاہیے. حضرت جعدہ ابن ابو حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں, ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ تھوڑی دیر کے باہر, بھائی یہ بچوں کو ذرا ایک ساتھ نہ بیٹھنے دیا کریں, دیکھیے یہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ توجہ اس طرف چلی جاتی. حضرت جعدہ ابن حبیرہ رحمت اللہ علیہ آئے, حاضر ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس دو آدمی آنے والے ہیں, دو ان دو میں سے ایک تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے, اور دوسرا آدمی اس کا بس نہ چلے کہ آپ کو ذبح کر دیں, اگر اس کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر ڈالے, اس قدر نفرت ہے اس کو آپ سے. اور اللہ والا ہونے کی پہچانی یہی ہے کہ سارے لوگ اس کے موافق نہ ہوں, کچھ لوگ اس کے دشمن بھی اور حاسدین بھی ہونے چاہیے, یہ عجیب بات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے, ہم نے بنائے, اللہ فرماتے ہیں, وہ اللہ کا نظام ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن بنائے ہیں ہر نبی کے دشمن. جب نبی کے دشمن بنائے ہیں اور ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں اور اللہ نے بنائے ہیں, تو نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کے بھی دشمن ہوں گے, نبیوں کے غلاموں کے بھی دشمن ہوں گے, اور اگر ان کے دشمن نہیں ہیں, ان سے حسد کرنے والے, ان کے مخالفین کوئی ہے ہی نہیں, تو یہ نبی کے غلام نہیں ہے. پھر بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس کے مخالف ہوں, تب وہ اللہ والا ہے, ہر آدمی اس کا موافق نہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آ کر یہی کہا کہ دو آدمی آئیں گے, ایک بہت محبت کرنے والا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دے, بس چلے اس کا. تو انہوں نے عرض کیا حضرت جعدہ رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ اپنے مخالف کے حق میں فیصلہ کر دیجئے گا اور اپنے موافق کے حق میں اس کے مخالف کے خلاف فیصلہ کر دیجئے اور اپنے جو موافق ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیجئے. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا, ایک زوردار مکہ ان کے سینے پہ مارا, فرمایا کہ یہ اگر فیصلہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا, مگر یہ فیصلہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, تو وہ جس کے بھی حق میں ہوگا اس کے حق میں کروں گا, جس کے خلاف ہوگا اس کے خلاف کروں گا, یہ نہیں کروں گا کہ مخالف کے خلاف کر دوں, اس بنیاد پر کروں کہ یہ میرا مخالف ہے اس لیے فیصلہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور ایک مرتبہ گشت پر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بازار کی جگہ مقرر تھی, اس مقررہ جگہ سے آگے بعض دکانداروں نے, بعض خرید و فروخت کرنے والوں نے, بیچنے والوں نے اپنا مال آگے لگا لیا. فرمایا یہ کیا, جو مقررہ جگہ ہے اس سے آگے کیوں بڑھے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ پر کسی اور نے اپنا مال رکھ لیا تو یہ آگے بڑھ گیا, یہاں تک کہ وہ بازار کی جگہ بھی آگے بڑھ گئی. فرمایا کہ مسلمانوں کا بازار بھی مسلمانوں کی مسجد ہی کی طرح ہے, جس طرح وہاں پر جو پہلے آ گیا مسجد میں اس جگہ پر اس کا حق ہے, یہاں تک کہ وہ خود ہی کہیں چلا جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ایسے ہی بازار میں جو پہلے آ گیا اور اس نے اپنا سامان رکھ دیا, اب اس جگہ پر اس کا حق ہے, یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے کسی دوسری جگہ, دوسرے کو حق نہیں کہ اس کو ہٹائے یا آگے بڑھا دے. اس کو آگے بڑھا کر کے بھی تم آگے جاؤ اور میں اپنا مال یہاں رکھ رہا ہوں. فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا, جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے.
اللہ,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا بدکاری کے جرم میں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم فرمایا. وہ عورت تھی حاملہ, تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں ہے, وہ بھی تو ساتھ ہی مرے گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْوَاهُمْ عَلِي, میرے صحابہ میں سب سے اچھا فیصلے کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی علی ہیں بھائی, وَأَقْوَاهُمْ عَلِي, بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. دیکھیے حضرت عمر سے غلطی ہوئی, فوراً حضرت علی نے ٹوکا, اس کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹکا لگا, فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر علی اس وقت نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیونکہ یہی ایک جرم ایسا ہے کہ اللہ کی پکڑ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا. لولا علی لہلک عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور اپنا فیصلہ واپس لیا, موقوف فرمایا, اس ملتوی فرما دیا کہ بچہ ہے, ابھی بچہ پیدا ہونا ہے, اس کی ولادت ہونی ہے. اللہ, بازار سے ایک مرتبہ حضرت علی گزر رہے تھے تو ایک نصرانی کے پاس اپنی زرہ دیکھی جو گر گئی تھی کسی زمانے میں. حضرت علی کو پتا نہ چلا وہ زرہ گر گئی. وہ ایک نصرانی بازار میں فروخت کر رہا تھا, حضرت علی نے پہچان لیا میری چیز ہے, فرمایا یہ تو میری ہے, اور چلو اب فیصلہ مسلمانوں کے قاضی کے پاس ہوگا. اور قاضی بھی وہ جو حضرت علی کا خود مقرر کیا ہوا قاضی شریح رحمت اللہ علیہ, تابعی تھے, بہت بڑے قاضی گزرے ہیں. ان کے فیصلے عجیب و غریب ہیں, باقاعدہ ایک کتاب ان پر مرتب کی گئی ہے ان کے فیصلوں پر. تو قاضی شریح کے پاس دونوں حاضر ہوئے. قاضی شریح نے اپنی جگہ سے اٹھے, اپنی جگہ پر حضرت علی کو بٹھایا, امیر المومنین ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور خود اس نصرانی کے برابر میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فرمائیے کیا کس غرض سے تشریف لائے. فرمایا یہ زرہ یہ بیچ رہا تھا یہ میری ہے, یہ مجھ سے کسی زمانے میں گر گئی تھی. قاضی شریح نے اس سے پوچھا نصرانی سے, اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری زرہ ہے, زرہ میری ہے. تو قاضی شریح نے شریعت کے مطابق حضرت علی سے فرمایا البینۃ علی المدعی, حضور نے فرمایا دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ دو گواہ پیش کریں, یہ اصول ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا. والیمین علی من انکر, اور جو انکار کرے کہ نہیں اس کا دعویٰ غلط ہے تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی, یہ حضور کا بتایا ہوا اصول ہے. تو قاضی شریح نے حضرت علی سے گواہ طلب کیے, لائیے گواہ لائیے آپ کی ہے ذرا. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیش کیا اور اپنے غلام کو قمبر کو پیش کیا. تو قاضی شریح نے فرمایا آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مان لیتے ہیں آپ کے حق میں, چلیے, لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مان سکتا. امیر المومنین کو یہ جواب دیا جا رہا ہے, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یہ نہیں, میں نہیں مانوں گا آپ کی گواہی, آپ کے حق میں بیٹے کی گواہی, بیٹے ہیں آپ کے. تو فرمایا تمہیں پتا نہیں, اور تو فرمایا میں نے, قاضی شریح نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. حضرت علی نے فرمایا تمہیں یہ, تم نے حضرت عمر سے ان کے بارے میں یہ نہیں سنا, والحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ, حسن اور حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں, سارے جتنے نوجوان جنت میں جائیں گے ان کی سرداری حضرت حسن اور حضرت حسین کو دی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما کو. فرمایا سنا ہے مگر شریعت کا مسئلہ یہی ہے، میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، لہذا میں اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ نصرانی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے فیصلے انبیاء علیہ السلام کے ہی ہوتے ہیں، اور حضرت علی سے کہا کہ یہ زرہ خدا کی قسم آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی اور میں نے اٹھا لی تھی، لہذا یہ زرہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس پر حضرت علی خوش ہو گئے، فرمایا چلو بھائی اب جب تم نے کلمہ ہی پڑھ لیا تو یہ زرہ تمہاری ہے، یہی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ کئی سو درہم عطا فرمائے، اور بعض روایات میں آتا ہے گھوڑا عطا فرمایا، ساتھ میں ایک گھوڑا بھی دیا، درہم بھی ہدیے میں دیے. تو بھائی علی علی ہیں. ہاں ایک مرتبہ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہاں کے لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ شیر کو شکار کرتے تھے اور اس کے راستے میں گڑھا کھود لیا کرتے تھے، جس میں وہ گر جاتا تھا پھر اس کو پکڑ لیتے تھے. تو اسی طرح گڑھا کھودا گیا، ایک شیر اس میں آ کر گر گیا. اب اس کو دیکھنے کے لیے جو رش لگا تو اس میں دھکم پیل ہوئی، اور ایسی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اس گڑھے میں گرنے لگا، اور اس گڑھے میں وہ شیر موجود تھا، وہ زندہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، گرتے ہوئے اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا. اس پر اس قریب کھڑے ہوئے آدمی کے بھی ہاتھ اس کے پیر اکھڑ گئے، وہ بھی اس نے جب وہ بھی گرنے لگا تو اس نے تیسرے آدمی کے کپڑے یا اس کا جسم پکڑا یا ہاتھ پکڑا، وہ تیسرا آدمی بھی جب گرنے لگا تو اس نے چوتھے آدمی کے کپڑے وغیرہ پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ چاروں کے چاروں آ کر اس گڑھے میں گرے. اور شیر چونکہ زندہ تھا اس نے اس قدر ان کو یعنی زخمی کیا کہ وہ وہیں مر گئے چاروں کے چاروں. اب معاملہ یہ تھا کہ ان کی دیت کیسے ادا کی جائے، کیا معاملہ ہو، کون مجرم ہے. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہی گیا تھا، اسی لیے بھیجا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ قتل خطا ہے اور اس کی دیت اس گڑھے کے کھودنے والے پر ہے، اس کو دینی پڑے گی، چاروں کو دیت دینی پڑے گی، لیکن اس طرح کہ پہلا آدمی جو گرا ہے اس کو چوتھائی حصہ دیت کا ملے گا، چوتھائی دیت کے چار حصے کیے جائیں گے، اور جو پہلا آدمی گرا ہے اس کو چوتھائی حصہ دیا جائے گا، تین حصے دوسروں کو دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جو مرنے والا پہلا آدمی ہے جو گر رہا تھا یہ باقی تین آدمیوں کا بھی قاتل ہے، یہ خود بھی مرا مگر تین آدمیوں کو اور لے کے مرائی، لہذا چوتھائی دیت اس کو دی جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا گرا تھا اس کو تہائی دی جائے گی، اور جو تیسرے نمبر پر گرا اس کو آدھی دیت دی جائے گی، اور جو چوتھے نمبر پر گرا اس کا کوئی قصور نہیں اس لیے اس کو پوری دیت ملے گی. اس کو پہلے والے کو چوتھائی اس لیے دی جائے گی کہ یہ تین کا قاتل ہے، دوسرے والے کو تہائی اس لیے دی جائے گی کہ وہ دو کا قاتل ہے، اور تیسرے والے کو آدھی دیت اس لیے دی جائے گی کہ وہ ایک کا قاتل ہے، اور چوتھے والے کو پوری ملے گی اس لیے کہ اس نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. تو یہ فیصلہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا، لوگوں نے پہنچایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی پسند فرمایا کہ بہترین فیصلہ فرمایا. تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ موجود ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عدل اور انصاف ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر عدل و انصاف کو فرض فرمایا، کسی نہ کسی درجے میں. جو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ ہے تو گھر والوں کے ساتھ صحیح سلوک کرے، اگر افسر ہے تو ماتحتوں کے ساتھ، دکاندار ہے تو اپنے ملازموں کے ساتھ، زمیندار ہے تو ہاریوں کے ساتھ، بہت سے اس کے جو مختلف صورتیں ہیں، کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر عدل کو فرض فرمایا ہے. اور یہاں تک فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہاں تک تو فرمایا اپنے ساتھ بھی عدل ہے، اتنی تکلیف نہ دو، آرام ہی نہیں کر رہے، سو نہیں رہے، کئی کئی راتیں بغیر سوئے گزار رہے ہیں. تو بھائی یہ حضور نے فرمایا یہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یہ بھی ناانصافی ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا جو دماغ سے کام لیتا ہے جو شخص، اور بادام نہیں کھاتا یا تیل استعمال نہیں کرتا، مالش نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا کہ دماغ کی نعمت دی تھی، اس کی صحیح طور پر تم نے قدر کیوں نہ کی، کام لیتے رہے قدر نہیں کی. اونٹ نے شکایت کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، میرا مالک میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، مجھ سے کام بہت لیتا ہے، چارہ کھلاتا نہیں مجھے، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے. تو اس کی بہت صورتیں ہیں، وہ ساری صورتیں ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، اگر ہم پورا نہ کریں اس کو تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس کے پہنتے وقت آپ کی سنت یہ تھی کہ دانا ہاتھ پہلے آستین میں داخل فرماتے تھے اور اس کے بعد بایاں ہاتھ داخل فرماتے تھے، اور اسی طریقے سے یہی پاجامہ یا شلوار وغیرہ پہننے کی بھی یہی سنت ہے، دانا پیر پہلے داخل کیا جائے پھر بایاں پیر. اسی طریقے سے اتارتے وقت اس کا الٹ ہے، اتارتے وقت بایاں ہاتھ پہلے نکالا جائے پھر دایاں نکالا جائے، اور اسی طریقے سے شلوار اتارتے وقت بایاں پیر پہلے نکالا جائے اور پھر دایاں نکالا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.